чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، بالخصوص میرے دوست ڈاکٹر طالبینیا، محترم آیت اللہ سعید رئیسی صاحب کے، سید رئیسی صاحب کے اعتبار سے آج جو محفل سجائی گئی ہے اس کے اندر آیت اللہ احمد نقوی صاحب کو بھی میں نے سنا، ہما بقائی صاحبہ آپ کو بھی سنا، علماء فقہا جو یہاں تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سید رئیسی صاحب کے حوالے سے آپ سے کچھ ذاتی بات کر لوں کہ جب بھی میں ان کو ملا بڑا ہنس مکھ، بہت انٹیلیجنٹ، مسکراہٹوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو دیکھا، اور ان کے اندر جو جذبہ تھا ایمان کا مسلمان امہ کے حوالے سے، تو میرے اور ان کے بہت سارے ڈاکخانے مل بھی رہے تھے، کیونکہ جو ہم نے ڈسکشنز کیا ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ انہوں نے چند مہینوں پہلے مجھے دعوت دی فون کر کے، اور دعوت دی کہ میں ایران ان کی دعوت پر پہنچوں، اور میں یہاں کے معاملات کی وجہ سے اور مشکلات کی وجہ سے جا نہیں سکا. تو میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے بھی بڑے عرصے سے پریشان کر رہی تھی کہ دنیا کے اندر ہوا کیا. اور یہاں ابھی ذکر ہوا اس بات کا کہ علم کے اعتبار سے مسلمان پیچھے بھی ہیں، تو جب رینیسانس آیا یورپ کے اندر، میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام کی نشاط ثانیہ دنیا کے اندر، اور یہی رئیسی صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نشاط ثانیہ دور نہیں ہے، اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. مگر جو دنیا رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر بنا ہے اس کی ایک ارتقائی کیفیت ہے، اور وہ یورپ کے اندر کیونکہ علم کا فروغ ہوا، دنیاوی علم کا فروغ ہوا پچھلے 300-400 سال میں، اور مسلمانوں کو علم سے دوری ہونے لگی. اور اس بات کو آپ ذرا سا سمجھ دیجئے، میں نے اپنی تقریر میں تو نہیں لکھا مگر بات گفتگو کے اندر آتی رہتی ہے، کہ جب پرنٹنگ پریس لگا گوٹنبرگ کے اندر 1430 میں ایسے ہی کسی زمانے میں، تو اس سے جو پروٹیسٹنٹ چرچ تھا مارٹن لوتھر، اس کی جو ٹریٹائزز تھیں تقریباً 99 سے زیادہ اس نے لکھی، جس میں سے 20 یہودیوں کے خلاف لکھیں، ذہن میں رکھیے گا، 20 یہودیوں کے خلاف لکھیں. اتنی نفرت تھی یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں نے کبھی نہیں کی. اور ابھی جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے اسپین کو جو تانا دیا تو وہ تاریخ سے بھی ناواقف ہے کہ اسپین میں مسلمانوں نے کس انداز سے یہودیوں کو پروٹیکشن بھی دیا، اور ترکیہ کے اندر بھی سب سے بڑا یہودیوں کا شہر، آپ کو تعجب ہوگا، سب سے بڑا شہر 19ویں صدی کے اندر جو یہودیوں کا شہر تھا، کیونکہ دنیا یورپ سے وہ بھاگ بھاگ کر آتے تھے پریشان ہو کر، وہ برسا تھا. The highest population of Jews anywhere in the world was in Bursa. تو یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، مگر بہر صورت میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گوٹنبرگ پریس جب شروع ہوا تو مارٹن لوتھر کو بڑا فائدہ ہوا. مگر مسلمانوں کی کیفیت آپ یہ دیکھیے کہ استنبول کے اندر 350 سال یا 400 سال تک کوئی پریس نہیں لگنے دیا گیا، اس خوف میں جو آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے، اس خوف میں کہ کہیں یہ یلغار نہ ہو جائے کسی چیز کا مسلمانوں کے ہاں، تو یہ لگنا نہیں چاہیے، لہذا علم بھی نہیں آیا. پریس وہاں لگ گیا جناب، دنیا بھر کا علم ملٹیپلائی ہوتا رہا، کتابوں کی شکل میں اختیار کیا، یہاں کتابی خطاطی اور نسخے چلتے رہے، قلمی نسخے چلتے رہے. اور جب لگا بھی پہلا مسلمانوں کا پریس جب لگا بھی تو اس پر یہ پابندی تھی کہ عربی رسم الخط کے اندر کوئی کتاب چھاپی نہیں جائے گی، 15 سال وہ پابندی چلتی رہی۔ تو مسلمانوں کا حال علم کے اعتبار سے یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی قیادت دیتا ہے طاقتور لوگوں کو، علم جو حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کو دیتا ہے۔ اچھا، مگر اس ارتقائی کیفیت کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا کے اندر ان کے قبضے ہوئے، اس کا ذکر میں آپ سے الگ کروں گا، مگر وہاں جنگیں ہوئیں۔ اچھا، علم کا فروغ بھی ہوا، آرٹ کا فروغ ہوا، پینٹنگ، شاعری، میوزک، ہر چیز کا فروغ ہوا، عروج پر انسان کا ذہن بھی پہنچتا گیا۔ اور جن لوگوں کو یہ دیکھنا ہے، اور آپ میں سے جو لوگ یورپ جاتے ہیں تو وہاں آپ ان کی سولائزیشن دیکھیں کہ 400 سال ترقی کرتے رہے اور مسلمان پیچھے جاتا رہا۔ مگر اسی ترقی کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی بہت ہوئیں، دنیا میں قتال بھی بہت ہوا۔ اور میں اسی حوالے سے سلسلے کی کڑی جوڑنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور دنیا کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کو اسلامی نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے۔ اور کیوں ہے، یہ میں آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا آج۔ یہ رئیسی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوئی اور بالمشافہ بھی ان کے ساتھ یہی گفتگو ہوئی۔ تو میں صرف آپ کو کچھ قتال پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں، ڈلوانا چاہتا ہوں کہ انسانوں نے انسانوں کو کتنا مارا ہے۔ اور یہ میں لکھ کر لایا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ یہ تھا کہ میری تقریر اگر نہیں ملے گی تو میں آپ سے کیا کہوں گا۔ جو کروسیڈز مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئیں، اس کے اندر 1100 سے لے کر 1300 عیسوی تک تقریباً 30 لاکھ انسان مارے گئے، 30 لاکھ انسان۔ اس کے بعد 100 سال کی جنگ چلی یورپ کے اندر، جس میں 40 لاکھ انسان مارے گئے، 40 لاکھ۔ آپ دیکھتے جائیے، فگر سوچتے جائیے کہ کتنے بڑے ہیں۔ جو ایسٹیک کو ساؤتھ امریکہ نے، اسپانوی لوگوں نے جس پر قبضہ کیا، تو وہاں جو لوگوں کو مارا ایسٹیکس کو سینٹرل امریکہ میں، 2,40,00,000 معصوموں کو قتل کیا گیا، ان کا سونا سب کچھ لیا گیا۔ یہ یورپ کی سولائزیشن کا عروج آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جو سولائزیشن اس قتال پر بنی ہے، اس کی اپنی سائیکی آج کیا ہے اور تاریخ میں کیا رہی۔ انکاس کے اوپر جب قبضہ کیا ساؤتھ امریکہ میں، تو 90 لاکھ انسانوں کو مارا۔ اب پھر یورپ کے اندر آ جائیں تو جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک وارز ہوئیں، جن کو ہیوگی ناٹ وارز کہا جاتا ہے، 1562 سے 1598 تک، اس میں 40 لاکھ انسان مرے۔ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک وارز کے اندر 40 لاکھ انسان مرے۔ پھر 30 ایئرز وار ہوئی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک لیگ کے درمیان، اس میں 80 لاکھ لوگ مرے۔ الجزائر پر جب فرانس نے قبضہ کیا تو 10 لاکھ لوگ مارے۔ یہ آپ جینوسائڈ کی بات کرتے ہیں، یہ جینوسائڈ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر 1857 سے لے کر 1877 تک ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 10 لاکھ لوگ مرے۔ اور ولیم ڈیل رپل میں کتاب لکھی دی لاسٹ مغل، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دہلی کے گلی بازار کے اندر انسان کے خون کی مہک جو تھی وہ مہینوں بسی رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اچھا، اس قتال سے یورپ بھی تنگ آ گیا، اور یورپ تنگ آ گیا کیونکہ یہ ریلیجس وارز ہوئی تھیں، اور یورپ کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوا جس کو ٹولسٹائی نے لیڈ کیا۔ ٹولسٹائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ناول نگار تھا، اینا کرینینا لکھی، وار اینڈ پیس لکھی۔ ٹولسٹائی کریمیا کی جنگ کے اندر بھرتی ہو گیا رشین فورسز کے اندر، اور وہ جب لڑتا رہا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر ایک ہفتے بعد سفید جھنڈا نکل کر آتا ہے، سب لوگ نکلتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اور تیسرے دن پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹولسٹائی، برتھا وانٹ سپنر اور کچھ اور لوگوں نے نو وار موومنٹ شروع کیا ہے مغرب میں, نو وار موومنٹ. اور جب ریڈ کراس بننے لگی یا کنونشنز پاس ہونے لگے تو انہوں نے مقابلہ کیا کہ کیوں تم وار کو ہیومنائز نہیں کر سکتے, جنگ کے اندر انسانیت برقرار نہیں رکھ سکتے. جتنے قانون بنا لو, اور آپ سب گواہ ہیں یہاں پر کہ جنیوا کنونشن ہو, کوئی قانون ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, اس کے باوجود قانون توڑ کے نفرتوں کے اندر لوگوں کو مارا جاتا ہے. آپ کو گوانتانامو بے یاد ہوگا کہ جب اپنے قانون کے اعتبار سے بغاوت کرنی تھی تو آئسولیٹ کر دیا, ایک جزیرہ بنا دیا, لوگوں کو کسی ملک کا نہیں چھوڑا تاکہ ان کے اوپر ظلم کیا جا سکے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے جب نو وار موومنٹ شروع کیا تو جب ریڈ کراس بننے لگی اور ہنری ڈونانٹ جو ریڈ کراس کا بانی تھا جب اس کو نوبل پرائز دیا جانے لگا تو ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یو کین ناٹ ہیومنائز وار, یہ جہنم کے اندر تم کوئی باغ بھی نہیں لگا سکتے, جنگیں جہنم ہیں, عورتیں بچے مرتے ہیں. اب زمانہ علم اور عقل کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنگیں ختم ہو, تو یہ نو وار موومنٹ چلتا رہا. مگر اس کے باوجود جب یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کی داغبیل ڈالی گئی سین فرانسسکو میں 1945 کے اندر, تو اس کے اندر سخم چھوڑے گئے. سخم ویٹو پاورز کا چھوڑا گیا, سخم یہ چھوڑا گیا کہ ہمارے انٹرسٹ کے اندر کچھ بھی ہو تو سپر پاورز جا کر کسی دوسرے ملک پر حملہ کر سکتی ہیں, یہ سخم چھوڑے گئے. اور میں آپ کو یہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ, میں شیعہ بھائیوں کی محفل میں جاتا ہوں تو آپ کو ایک خاص شغف ہے علم اور تاریخ کا, تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 30 سال کی اور 70-100 سال کی جنگیں ہوئیں تو جو معاہدے ہوئے وہ 2-3 معاہدے ہوئے جو ویسٹ فیلین آرڈر کہلائے, اور وہاں سے نیشن سٹیٹ کا ایک سوچ پیدا ہوئی ویسٹ فیلین آرڈر. اور ویسٹ فیلین آرڈر یہ تھا, مطلب طے پایا کہ ہر قوم ایک نیشن سٹیٹ جو ہے ہتھیار سٹیٹ کے اندر صرف حکومت اٹھا سکتی ہے, عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. سوورنٹی دوسری قوم کی, دوسری نیشنز کا احساس رکھیں گے, دوسرے کے ہاں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو یہ ویسٹفیلین آرڈر کے اعتبار سے یہ بات طے ہوئی اور نیشن سٹیٹ کا قیام آیا. مگر یہ جو قانون, اچھا ایک اور بغاوت یورپ نے کی, وہ کیا بغاوت کی؟ کیونکہ مذہبی جنگیں ہوئی تھیں, کیونکہ مذہبی جنگیں ہوئی تھیں 400 سال, تو انہوں نے توبہ کی, انہوں نے کہا مذہب کو اب نیشن سٹیٹ سے نکال دو. اور مذہب نکال کر انہوں نے کہا سیکولرٹی نیشن سٹیٹ میں, اور مذہب نکال کر امید یہ لگائی انسانیت نے کہ انسانی جذبات اور حقوق انسانی مذہب کی جگہ لیں گے, چرچ کو بالکل نکال دیا. اب نتیجہ یہ ہے آج کہ جب چرچ کو بھی نکال دیا, اخلاقی قدریں نکال دیں, تو اب کیا رہ گیا؟ انسانیت نے پیر نہیں جمائے اور نہیں اور یہ عجیب انسانی کیفیت ہے. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب اسرائیل کے نہیں 60 لاکھ یہودیوں کو جب مارا گیا, ہٹلر نے مارا, تو ان کی کہانیاں دہائیوں میں نکلتی رہی, تصویریں تو کوئی تھی نہیں, قبریں تھیں, چند ایک تصویریں تھیں بھوکے لوگوں کی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ غزہ سے جب انسانی قتال کی تصویریں آئیں گی, جب بچوں کو مارنے کی تصویریں آئیں گی, جب بچے اپاہج ہو کر ان کی تصویریں آئیں گی, تو میں نے تو تصویریں دیکھنا اس لیے چھوڑ دی کہ میں روتا تھا تصویریں دیکھ کر. مگر مجھے تعجب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان کیسے لگ جاتا ہے کہ پوری مغرب نے وہ تصویریں دیکھی, مگر مجال ہے کہ لوگوں پر اثر ہو, حکومت مجال ہے حکومتوں پر اثر ہو. تو میں انسانیت کے اعتبار سے بھی پریشان ہوں. میں پچھلے دنوں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے کچھ شہزادوں سے بات کی, ترکی الفیصل صاحب میرے پاس بیٹھے تھے کسی محفل میں, تو ان سے بھی میں ذکر کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی جب غزہ نہیں شروع ہوا تھا، یہ بات میں نے ان سے ذکر کی تو انہوں نے کہا آپ کو کیوں تعجب ہے اس بات کے اوپر؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے، انسان کے اندر محبت کے جذبات ہیں، نفرت کے جذبات ہیں، فوبیاز ہیں، غیبت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بچہ آپ کسی کا دیکھیں، یہاں ماشاءاللہ بچے کھڑے تھے، مجھے ان کے اوپر پیار آ رہا تھا، سب سے چھوٹی بچی اتنی بڑی ہوگی اور اتنا ہی بڑا چھوٹا بچہ بھی تھا، تو ان پر پیار آتا ہے، یہ انسان کے جذبات ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ پیار نہ آئے۔ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی وابستہ کیا ہے، تو شیطان اس کو ورغلاتا رہے گا، لہذا انسانی جذبات ایسے ہی ہیں، انسانی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی۔ تو میں پریسیڈنسی میں ایک دن تقریر کر رہا تھا تو میں نے یہ قتال کا ذکر کیا، تو میرے ایک دوست ہیں عادل نجم صاحب جو بوسٹن میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ تم تھامس نہیں پنکر کو پڑھو، اور پنکر کی کتاب ہے دا بیٹر اینجلز آف آر فیوچر آف آر نیچر، اس کو پڑھو۔ تو اس نے ایک فلسفہ، ایک عجیب سا فلسفے سے بات شروع کی، اور اس نے کہا کہ جناب حضرت آدم، بی بی ہوا، حابیل اور قابیل، ایک نے ایک کو مار دیا تو 25% پاپولیشن تو انسانیت کی اسی دن ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے تو ابھی تو کچھ بھی قتال نہیں ہوا۔ تو لہذا میں جو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب نیشن سٹیٹ جب بن گئی تو قانون بنایا قوموں نے، اور کیونکہ نہ بائبل کا سہارا، بائبل کے اندر بھی بائبل کی روح پڑھی جائے تو حضرت عیسیٰ کی انسانی محبت کے جذبات، حضرت عیسیٰ کے درگزر کے جذبات، حضرت عیسیٰ کی بڑی تلقین اس بات کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مت کرو، اف ون سلیپس یو آن دا فیس آفر دی ادر چیک، یہ سب نکل گیا ریاست میں سے، اور اس کی وجہ آپ اس کو اثر آپ کو بتاؤں، یہ سب نکل گیا، اس وجہ سے نکل گیا کہ آپس میں جنگیں بہت ہوئیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اگر کرسچن ورلڈ سے ہمیشہ کنسسٹنٹ بات آئی ہے فلسطینیوں کے حق میں اور ظلم کی کمی کے لیے تو وہ پوپ کی آئی ہے، کیونکہ بائبل کے اعتبار سے اثرات تو مرتب ہوں گے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام جتنا بھی یہ بائبل کے اندر چینجز آ جائیں پھر بھی نکل کر آئے گا، کیونکہ پیغام تو شرافت، انسانیت۔ میرے بھائی نے فرمایا کہ نبی نے قیادت کے اعتبار سے بتا دیا تقویٰ، کہ خدا خوفی، اور تقویٰ کے نیچے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تقویٰ ہو، اور مسلمانوں کا قانون کی ارتقاء۔ میرے بھائیوں آپ تو با علم لوگ ہیں، میرا علم تو پڑھ لکھ کر دوسروں کا علم جمع کر لیتا ہوں اب دماغ میں اور آپ کو سناتا ہوں۔ وائل بھی حلاق نے ایک کتاب لکھی دا امپاسبل اسٹیٹ، اس امپاسبل اسٹیٹ اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا قانون جو ہے وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا، مسلمانوں کا قانون قرآن میں آیا، اور مسلمانوں کا قانون اسوہ حسنہ کے اعتبار سے مرتب ہوا، قرآن اور اسوہ حسنہ۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے تھے کسی محاذ پر تو پوچھتے بھی تھے کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے، تو جواب ان کو دیا کہ جی میں فیصلہ کروں گا قرآن کی بنیاد پر۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد، تو اس نے کہا جی پھر جس طرح سے آپ نے قرآن کو انٹرپریٹ کر کے فیصلے کیے ہیں اس بنیاد پر کروں گا، دوسرا لیول۔ پھر تیسرا کہا کہ پھر میں قیاس کروں گا، انہی اصولوں کی بنیاد پر قیاس کروں گا۔ تو مسلمانوں کا قانون، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ مدینہ کی زندگی، مکے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ہمدردی کے ساتھ گزری، عورت کے اوپر جتنے پریشر تھے معاشرے میں، پسے ہوئے طبقے کی ہمدردی میں میرے نبی کی زندگی گزری، ایکسپلوائٹیشن آف ویلتھ کے اعتبار سے میری نبی کی زندگی گزری، امانت داری کے اعتبار سے گزری، ریاست نہیں تھی۔ امانتداری کے اعتبار سے گزری. ریاست کب آئی؟ جب مدینے پہنچے اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی. پھر ایک آرگنائزیشن کی کیفیت ہوئی کہ زکوٰۃ لیں گے زکوٰۃ کیسے بانٹیں گے، خیرات لیں گے خیرات کیسے بانٹیں گے. پھر انصاف کا ایک نظام قائم کرو، پھر اس اعتبار سے قاضی مقرر کرو. تو مسلمانوں نے صرف قاضی مقرر کیے، ساری تاریخ اسلام دیکھ لیے، عثمانی سلطنت کے زوال تک مسلمانوں کے ہاں قانون نہیں بنا. قانون کس نے بنایا؟ پھر قانون بنایا مفتیوں نے، قانون بنایا ان لوگوں نے جن کے پاس لوگ جاتے تھے کہ جی میرا مقدمہ یہ ہے، میرے بھائی کے ساتھ میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے، میری بیوی کے ساتھ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، میری جائیداد کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس پر آپ فیصلہ کیجئے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس پر آپ فیصلہ کیجئے. تو جو مفتی حضرات اور شیعہ بھائیوں کے ہاں بھی اس کا متبادل ہوگا کہ جب مقدمے آتے تھے تو وہ انٹرپریٹیشن فرام دا قرآن، انٹرپریٹیشن فرام دا سنہ، اینڈ انٹرپریٹیشن فار ہاؤ حضرت علی پریکٹس ہز لائف اینڈ دا خلفائے راشدین پریکٹس دیئر لائفز، اس انٹرپریٹیشن سے فیصلے ہوئے. کبھی قانون نہیں بنا. اسلامی ریاست کا قانون ایوالو ہوا میری بہنوں اور بھائیوں کمیونٹی سے، لوگوں کی ضروریات سے ایوالو ہوا. کسی نے بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ قانون بننا چاہیے، اس سے ایوالو ہوا. اور اس کے اعتبار سے ہمیشہ سٹیٹ قاضی مقرر کرتی تھی، یہ ضرور تھا کہ سٹیٹ قاضی مقرر کرتی تھی تو اس کے اندر اپنا ٹلڈ کبھی اظہار کرنے لگی. اور جب خلافت اور سے ملوکیت کے اندر تبدیلی گئی تو بہت ساری ایکسپلوئٹیشنز ہوئی. مگر میں اور آپ اور آیت اللہ خمینی، بہت بڑی شخصیت مولانا ابو العلا مودودی، انہوں نے اسلام کو اس کی جڑ سے پکڑ کر اس کا انٹرپریٹیشن آف ہیلپ ٹو ہیومینٹی، مذہب میرا انسانی ہمدردی کا مذہب ہے. اگر آپ دوسری صورت الف لام میم سے شروع کریں تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب، اس میں جھوٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، اور ان متقیوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو ایمان لائے، غیب پر لائے، اور یہ کیا اور وہ کیا. اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں اس مقدمے کی کلوجر کے اوپر آ رہا ہوں کہ جو اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم کو رزق دیا، اور میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کھانے کا جو دیا وہ بانٹو. یہ ارتکاز دولت تو مسلمانوں کے یہاں کبھی بھی نہیں تھی. اٹ از ان ایتھیکل، اٹ از امورل کہ آدمی دولت پکڑ کر بیٹھ جائے، سرکولیشن سے نکال دے، سونے کے اندر تبدیل کر دے. ایک حد تک تو جائز ہوگی کہ اپنے لیے رکھو. حضرت عیسیٰ کو کسی نے پوچھا، معاف کیجئے گا ذرا سا زیادہ ٹائم لے لیا، حضرت عیسیٰ کو کسی نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ ان کے صحابی تھے یوحنا. تو حضرت عیسیٰ، یوحنا نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، حضرت یوحنا صحابی تھے ان کے، نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ نے حضرت یوحنا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ تم پوٹلی باندھ کر رکھتے ہو، اس میں ہے کیا؟ تو یوحنا نے جواب دیا کہ اس میں دو روٹیاں ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا دو روٹیاں کیوں ہیں، کس لیے رکھی ہیں تم نے دو روٹیاں؟ تو انہوں نے کہا ایک میں آج کھاؤں گا، ایک کل کے لیے رکھی ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا یوحنا، تم نے تو پرندوں کو بھی مات کر دیا، پرندے بھی آج کا کھاتے ہیں، پرندے بھی جمع نہیں کرتے. کتا ہے جو دفن کرتا ہے ہڈی کو اور بھول جاتا ہے، یہ انسان نے کیا چیز پال لی کہ وہ رس جمع کر کے رکھتا ہے کہ کل کھاؤں گا. تو حضرت یوحنا نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کھاؤ اور ایک بانٹ دو، کسی کو دے دو، کل اللہ رس دے گا. تو جو تقوی کی بات ہے اور جو بھروسے کی بات ہے، وہ انسان نے ارتکاز دولت کے اندر اس کو تبدیل کر دیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پکار ہے اس وقت، وہ ظلم اور زیادتی. اس وقت there is no morality, no ethics in the world. کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی مورالٹی نہیں ہے، صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اور آپ نے دیکھا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشنز بننے کے بعد جو قتال ہوا، اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، تو ڈیوکانٹس یا نام میں بھول رہا ہوں، کیریبین کا ایک فلسفی تھا، اس نے کہا کہ جی جینوسائڈ تو پہلے بھی ہوا، اس نے اس کا ذکر کیا, کنگ لیوپولڈ دا سیکنڈ, اس کا ذکر کیا. یہ 1894 سے لے کر 1906 کے درمیان یہ تھا حکمران بیلجیم کا. ایک کروڑ لوگوں کو یہ افریقہ میں مارا, ایک کروڑ لوگوں کو مارا, نو ایگزیجریشن, ایک کروڑ. ہاتھ کاٹتے تھے جس دن ربر کا پروڈکشن کم ہوتا تھا, مارتے تھے. ایک کروڑ لوگوں کو کنگ لیوپولڈ اور بیلجیم نے مارا. ابھی پچھلی صدی 100 سال پرانی بات ہے, وہ جینوسائڈ نہیں تھا. تو جو کیریبین کا فلسفی تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو ہٹلر نے جو کیا وہ جینوسائڈ صرف اس وجہ سے کہلایا کہ کیا مجال ہے کہ ایک سفید فام آدمی سفید فام نسل کے اوپر جینوسائڈ کرے. صرف دا ڈفرنس واز اونلی دس کہ ایک سفید فام نے سفید فام پر کر دیا, ورنہ افریقہ کے اندر کروڑوں کو مارا, ساؤتھ امریکہ میں مارا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے بعد کورین وار کے اندر 50 لاکھ لوگوں کو مارا, الجیریا کی آزادی کے لیے 20 لاکھ لوگوں کو مارا, ویتنام کے اندر 50 لاکھ لوگوں کو مارا. یہ تو مسلسل چلتا رہا. پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں جو ہوا, جس طرح سے ایران عراق کی جنگ کرائی گئی, جو ایسٹیمیٹس ہیں اس جنگ کے نقصانات کے, وہ میرے خیال سے 10 لاکھ انسان مارے گئے, شہید ہوئے. اور اس کے بعد $700 بلین ایٹ لیسٹ ور لاسٹ ٹو دا مسلم ورلڈ, جو اس کے اندر نقصان ہوا, انکریجڈ بائی یو نو ویئر اینڈ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. سارے مڈل ایسٹ کو تباہ کر دیا. لیبیا کو کیوں تباہ کیا, کوئی بتائے تو ہلری کلنٹن کس وجہ سے لیبیا کو تباہ کیا, شام کو کیوں تباہ کیا, عراق کے اندر تباہ کر کے گئے, اب سارے کانٹریکٹس اپنے پاس, سب کچھ. تو آپ کو پتا چل گیا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے, ایکیومولیشن آف ویلتھ کی دنیا ہے, اور اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے دونوں چیزیں انتھیما ہیں. تو میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس وقت ایکیومولیشن آف ویلتھ کا حال یہ ہے کہ شاید 10 لوگ دنیا کے ٹریلینئرز یا 50 لوگ دنیا کے 95% دولت پر قابض ہیں. اسلام کے اندر ارتکاز دولت واز انتھیما, از ناٹ پاسبل. غربت بڑھتی جا رہی ہے, وہ ایک فلسفہ چلایا گیا میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن کے اندر کہ 30,000 ایٹم بم بنائے رشیا نے, 30,000 ایٹم بم بنائے امریکہ نے, اور میرا حساب یہ ہے کہ تقریباً $12 ٹریلین خرچ ہوئے اس کے اوپر انسانی محنت کے, اور لوگوں نے یہ اشور کیا. اور کیا فلسفہ کیا تھا, ذرا سوچو انسانی عقل کتنی, جب ایتھکس اور مورالٹی کی اینکر نہیں ہوتا, اینکر ایتھکس اور مورالٹی کا اور انسانیت کا آپ نکال دیجئے تو اسی احمقانہ قسم کے فیصلے کریں گے. اور بڑے بڑے جناب انٹیلیجنٹ لوگ, قومیں اور ایجوکیٹڈ لوگ, اور یہ بھی غلط فہمی میں نہیں رہیے گا, دیکھیں تعلیم جو ہے وہ انسانیت پیدا کرتی ہے. جتنا ظلم پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے, ان سے میرا خیال میں جاہل لوگوں نے کبھی بھی نہیں کیا, ان پڑھ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کیا. تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انسان اگر ظلم کرنے پر آئے تو تعلیم اس کو منطق کے ہتھیار بھی دیتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھامس پکٹی نے لکھی کیپٹل, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ارتکاز دولت, یہ جو تفریق ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے, انسانوں کے اندر فرق پڑ گیا. تو اس وقت دنیا کی پکار ہے, دنیا جانتی نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہیں ان کو تعصبات کا چشمہ پہنا دیا گیا ہے, میڈیا کیپچر ہوا ہوا ہے. اور میڈیا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو نیو یارک ٹائمز ہمارے لوکل اخبار کے ساتھ روزانہ ایک آتا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں تو لگتا ہے غزہ میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, اس میں لگتا ہے کہ یوکرین میں ہی لوگ مر رہے ہیں, اس میں لگتا ہے یوکرین میں ہی بچے مر رہے ہیں, غزہ کے اندر تو تقریباً کچھ بھی نہیں ہوا. تو میڈیا کا ٹوٹل کیپچر ہے, سچائی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے باوجود سچائی جو ہے آج کل سوشل میڈیا میں سب تک پہنچ جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر بھی ایک مانگ ہے ایتھکس اور مورالٹی کی, اس دنیا کے اندر بھی انسانیت کی مانگ ہے. ترقی کی مانگ تو اتنی ہی ہے, میں سمجھتا ہوں ترقی کے باوجود اگر انسان مرتا رہے, غمزدہ رہے, اس کے اوپر ظلم ہوتا رہے تو وہ ترقی کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کا علاج ہونے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غزہ کے اسپتال گرا دو, اگر آپ کا علاج ہونے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو قتل کرو یا لوگوں کی ٹانگیں کاٹو اور پھر اس کا علاج ہو. تو لہذا اس وقت دنیا کو جو جانتی ہے مسلمان, اور دنیا کو جو نہیں جانتی, جو کفار کی ہے یا دوسرے مذاہب کی دنیا ہے, ان سب کو اسلام کی نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے. اور وہ نشاط ثانیہ کیوں آنی چاہیے؟ کیونکہ ایتھکس اور موریلٹی پر نہیں ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ پر ہے. اصول کہاں سے آئیں گے اور اصول اور سیلف کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اندر کے جو شیطان ہیں وہ ظلم کرنا چاہتا ہے, وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے, دوسروں کو بدلہ لینا چاہتا ہے, اور مس پلیسڈ آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر قتال کرتا ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات پر. مگر اس کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ انسانی ہمدردی سے مقابلہ ہوگا, سیلف کنٹرول. حضرت علی کا مشہور واقعہ کہ جنگ میں, یہ ہے سیلف کنٹرول. انسانوں کو کہاں سے ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خلفائے راشدین کی سوانح عمری پڑھیں تو بڑے ہیوج جائنٹس ہیں, بڑے جائنٹس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. حضرت علی کا واقعہ کہ جب جس کو مارنے جا رہے تھے اس نے تھوک دیا تو انہوں نے کہا کہ غصے میں میں اس کو نہیں ماروں گا, انہوں نے اپنا ہتھیار چھوڑ دیا. یہ ہے سیلف کنٹرول, یہ ہے ریاست کا کنٹرول. یہ ہے ریاست ظلم نہیں کرتی, رک جاتی ہے جب وہ سوچتی ہے کہ اسے بدلہ لے ہی لینا, اس کو راستہ دکھانا ہے. وہ ہے سیلف کنٹرول. اب ایران کے ساتھ جو ایک تو امریکہ بہادر جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کر پاتا, درگزر نہیں کر پاتا. کیوبا کے ساتھ جو ہوا 50 سال ہو گئے, دیر از نو وے دے کین کم اینڈ انڈرسٹینڈ کیوبنز اور کم ٹو سم انڈرسٹینڈنگ. ایران کے ساتھ جو شاہ کے جانے کے بعد کیفیت ہوئی تو آج تک ان کی گٹوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس میں ہم نے تبدیلی نہیں لانی. تو میں اپنے اختتام پر آپ سے یہ گزارش کروں گا, صرف چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, کہ پچھلے دنوں میں نے رومی کو بہت پڑھا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے, تو اس کی دو باتیں ہیں اور دو سلسلہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ, کہ اس نے کہا کہ ہمدردی میں اور گریس میں سورج کی طرح ہو جاؤ, شفقت میں ہر ایک پر وہ اپنا روشنی ڈالتا ہے, پودوں پر بھی ڈالتا ہے, انسانوں پر بھی ڈالتا ہے. دوسروں کی عیب چھپانے کے لیے رات کی تاریکی بن جاؤ, ہر چیز کو رات چھپا لیتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب چھپاتے تھے. جن عیبوں سے معاشرے کو نقصان ہو اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے تھے مگر عیب چھپاتے تھے. دریا کی طرح سخاوت برتو. دریا ہر ایک کو سراب کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین ہے, یہ کافر کی ہے, مسلمان کی ہے, اسے جانور کھائیں گے. دریا ہر ایک کو سراب کرتا ہے. اور برداشت کے اندر سمندر ہو جاؤ, اس میں کچھ بھی مل جاتا ہے تو سمندر پھر سمندر ہے. تو یہ برداشت کی کیفیت سمندر سے سیکھ سکتے ہو. اور غصے میں موت کسی کیفیت اختیار کرو. ہر شخص یہ فرماتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدایات ہیں اس سلسلے میں کہ غصے کو کیسے قابو کرو. اور انکساری کے اعتبار سے زمین بن جاؤ, مٹی بن جاؤ, انکساری کے حوالے سے رومی کہتا ہے. مگر آخری بات رومی کی محبت کے اعتبار سے وہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ محبت انسان کرے. کہاں سے سیکھے انسان محبت؟ تو کہتا ہے کہ محبت اپنے آپ سے پہلے انسان کرے, اپنے دل کو کھنگال کر دیکھے کہ کس سے, کہاں مجھے نفرتیں ہیں, کس سے میں نفرت کرتا ہوں. میں نے ایک ایم این اے کی اولاد ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہوا اسلام آباد کے, پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں طارق فضل چودھری. تو میں ان کے یہاں تعزیت پر گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق جو بات بتائی اس سے میں نے سیکھا. کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ بیٹا میرا صوم و صلات کا پابند تھا, جب رات کو گھر آتا تھا تو اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا تھا, دادی اماں آج تم نے سب کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ معاف کیا بغیر مت سونا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے خوبصورت چیز یہی پسند ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ سوتے ہوئے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مجھے رات کو نہیں، مجھے سوتے ہوئے فرشتہ جنت کے سٹیجز دکھانے لے گیا، درجات۔ پہلا درجہ ان کا تھا جو بڑا خوبصورت تھا، جس میں بڑے عالی شان مکان تھے، وہ درجہ تھا کن لوگوں کا، جہاں جنہوں نے ترازو میں اپنا مسئلہ پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب اس کو دیے، اس کے ثواب اس کو دیے، ترازو میں جس کا وزن بھاری تھا تو وہ جنت پہنچ گیا۔ مگر دوسری سٹیج جو تھی وہ جنت کی اور بھی خوبصورت تھی۔ وہ کیا سٹیج تھی؟ وہ سٹیج تھی فرشتے سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو کہا یہ گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں دوسروں کو معاف کیا۔ بہت بڑی سٹیج، واہ، میں کہتا ہوں اس سے بڑی نصیحت انسانوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، نفرتیں نکالو، پھر یہ کہتا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت کرو، جو بالکل قریب ہے ان کو محبت سکھاؤ، بچوں کو محبت سکھاؤ، گلی کے لڑکوں سے نفرت، رشک، یہ حسد، یہ سب نکالو، محبت سکھاؤ۔ پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 گھروں کی فکر کرو پڑوسیوں کے ساتھ، تیسری بات۔ چوتھی بات کہتا ہے کہ پھر وہ اپنی قبیلے کے ساتھ محبت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری قوم کے ساتھ نہیں کرو۔ پھر وہ کہتا ہے انسانیت سے محبت کرو، انسانوں سے محبت کرو، چاہے جو مر جائے، جو تکلیف میں ہو، آپ کے دل سے محبت نکلتی ہے۔ جانور بھی گاڑی کے نیچے آ جائے، جانور بھی مر رہا ہو، تو آپ کے دل سے محبت نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ محبت ہر طرف آپ کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رومی کہتا ہے کہ اللہ کی ساری بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو، جاندار جس کو آپ بے جان سمجھتے ہیں، یہ ایٹمز، اس میں آپ نہیں جانتے ان میں کیا اللہ تعالیٰ کی جان ڈالی ہوئی ہے، یہ جس طرح سے گھومتے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ تو انسان کی، اللہ کی ساری چیزوں سے محبت کرو، لہذا انوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ پھر آخر میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ کائنات بنی ہے نبی کی محبت کے اندر۔ اور پھر آخر میں، سب سے آخر میں کہتا ہے تب تم اللہ سے محبت کو پہچانو گے، وہاں سے شروع نہیں ہو سکتے، یہاں سے شروع کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسلام سارا اس بنیاد پر ہے کہ میرے آپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ اللہ کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ عبادات میرے لیے پریکٹس ہے کہ میں کیا کروں، میں آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں، اپنی اولاد کے ساتھ کیا کروں، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کروں، اور اپنی قوم کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا کروں۔ تو یہ 8 مدارج ہیں محبت کے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں اسلام کی پکار اور محبت کی پکار ایسی ہے کہ نشاط ثانیہ کے اعتبار سے ہمارے عزیز، ہمارے لیڈر سید رئیسی کا انتقال ہوا، مگر ایک دن بیٹھ کر ان سے اس چیزوں میں، اتنی لمبی گفتگو تو نہیں ہو سکی، مگر ان کے اشارتاً بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا، اور وہ بھی اتفاق کرتے تھے کہ اسلام کو ایک رینیسانس، اسلام کو نہیں، دنیا کو ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جس میں اسلامی اقدار، انسانی اقدار کا بول بالا ہو۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا زیادہ ضرورت سے زیادہ وقت لے لیا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔